सियाँ हो गई, गर्व बना की जंग अभी तक जारी है। जंग करेगा जो भी तुमसे, उससे जंग हमारी है।
بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين درود بجي محمد عزيزان الگرامی آج کا جو دن ہے 14 اگست کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک نہایت اہم دن ہماری آزادی پاکستان کی استقلالیت پاکستان کا ایک الگ خطے کے طور پر وجود میں آنا ایک نعمت ہے اور آج کے دن کا توہا تازہ ہے کہ اس حوالے سے کچھ بات بھی کی جائے اور بات سے پہلے ان تمام شہداء کے جو اس پاکستان کی آزادی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا انہیں یاد کیا جائے ان کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد پاکستان کی سالمیت پاکستان کے استحکام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا انہیں یاد کیا جائے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اور اس پاکستان کے استحکام اور سالمیت میں جن مومنین نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک طویل فہرست موجود ہے مومنین کی کہ جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کو پیش کیا ان سب کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ کی درخواست ہے درود پڑھیے محمد والے محمد عزیزان محترم آنے میں تاخیر بھی اسی وجہ سے ہوئی پورا آج ہمارے یہاں جہاں سے ہم آ رہے تھے وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں راستے بھرے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی لیکن ہم اپنی مجلس کو اپنے وقت پر ہی ختم کرنے کے پابند ہیں چونکہ جو دیگر دوسری جگہ مجلس خراسان میں ہے جہاں قبلہ مولانا نصرت عباس بخاری صاحب پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک 9 بجے زیبی ممبر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آج مختصر سا آپ کے سامنے خطاب رہے گا بس عزیزوں آزادی خداوند عالم کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے خداوند عالم نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز کیا اور اس آزادی کی جانب خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بیان کیا درحقیقت امام نے بھی استکباری ظلم سے استکباری چنگل سے شیطان کی جو ہے وہ ولایت سے لوگوں کو آزاد کروایا کربلا کے اندر آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے اندر آ کر جو بنیاد رکھی دین کی وہ آزادگی کی بنیاد پر ہے آزادی ایک اہم ترین مقولہ ہے ایک اہم ترین خدا کی نعمت ہے بس دعا کرتے ہیں کہ خدا نے جو ہمیں ظاہری آزادی دی ہے انشاءاللہ یہ ہماری حقیقی آزادی میں بھی تبدیل رہے تبدیل ہو پاکستان کے حکمرانوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے جو پہلے والے تھے انہوں نے توجہ نہیں کی جو موجودہ ہیں انہیں کرنی چاہیے کہ خدا نے آپ کو یہ نعمت عطا کر دی یہ نعمت پاکستان جو منابع کے اعتبار سے بھی اور افراد کے اعتبار سے بھی بھرپور توانائی سے سرشار ملک ہے بہت زیادہ اس پہ وقت نہیں لگا سکتے موضوع کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے لیکن پاکستان واقعی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے افسوس صرف اتنا ہوتا ہے کہ جس ملک کی تقریباً 70% اراضی زراعت پر مبنی ہے 70% یہاں پہ کلٹیویشن ہوتی ہے زرعی زمین ہے نہری نظام ہے دریا موجود ہے اور اتنی زرخیز زمین ہے اس کے باوجود یہاں پر انسان غربت کے سبب خودکشی کر لے یہ شرم کا مقام ہے یہاں کا انسان اپنے بچوں کا پیٹ نہ پال سکے اپنے ہاتھوں سے بچوں کا گلا گھونٹ دے واقعات آتے رہتے ہیں اخبارات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں इसके पीछे एक वजह यह है कि हमने यानी हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान को कभी अपने पदम पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की। वजह यह कि हम जब से आज़ाद हुए उसके बाद से हम मुस्तकिल किसी न किसी ब्लॉक के अंदर चलते रहे, ब्लॉक का हिस्सा बने रहे। ये जो ब्लॉक्स बने हुए थे ये इंसानों को आबाद करने के लिए नहीं थे, ये इंसानों को बर्बाद करने के लिए थे। लिहाजा हम आज़ादी हासिल करने के बावजूद भी एक तरह से ग़ुलाम रहे। कुछ चीज़ों की हमें आज़ादी रही लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम ग़ुलाम रहे। हम पॉलिसीज बाहर से लेते रहे, जब तक ये रहेगा मुल्क पनपने नहीं पाएगा, क्योंकि उनका इरादा ही यही है, उनका प्लान ही यही है कि आपको दूसरी कंट्रीज़ को डेवलप नहीं होने देना। वो चाहते यही हैं कि दीगर ममालिक उनके दस्ते नगर बन के रहें। कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो चुका अला ज़ाहिर, लेकिन आज भी वही कॉलोनियलिज्म, आज भी कॉलोनीज हैं, आज भी उसी तरह का निज़ाम चल रहा है। बस खुदा हमारे हुक्मरानों को ये शौर अता फरमाए और इतनी हिम्मत दे कि अगर ये जिस तरह के ज़ाहिरी अभी बयान किए जा रहे हैं कि हमने ब्लॉक चेंज कर लिया है, अब हमने नो कहना शुरू कर दिया है, अब हम नो मोर की जो है बातों पे कहते हैं नो मोर, जहाँ से कहा जाता है डू मोर हम कहते हैं नो मोर, ये बातें तो आ रही हैं सामने। खुदा करे हकीकत में भी ऐसा ही हो। आप अपनी कौम पर एतमाद कीजिए, भरोसा कीजिए, आपके कौम के अंदर बहुत सलाहियत है। पाकिस्तानी नौजवानों ने दुनिया के मुख्तलिफ महाज़ों पर अपने आप को मनवाया है, तालीमी मैदानों में मनवाया है। आपके पास सलाहियतें, पूरा मुल्क सरशार है तवानाई से, चाहे वो ज़मीन की तवानाई हो, चाहे वो पानी के एतबार से हो, चाहे अफराद के एतबार से। भरोसा तो करें, एक दफ़ा अपने पाँव पर खड़े होने की तो कोशिश करें। इमाम हुसैन ने, अलबत्त ये मिज़दाक़ यहाँ पर नहीं है, हुकूमत से मैं मिज़दाक़ के तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन एक जुमला इमाम ने कहा था कि अगर मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ कि अगर आपको दीनी हुकूमत नहीं बनानी, अगर आप दीन से थोड़ा सा एलर्जिक हैं, आप समझते हैं कि दीनी इस्लामी हुकूमत बनी तो ना मालूम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दीनी हुकूमत वाकई एक मसला भी है, क्योंकि दीनी हुकूमत बनेगी तो कौन से दीन की बनेगी, बराबर में तालिबान वजूद में आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, पहले से थे। खुदा ना करे अगर वैसी दीनी हुकूमत बन गई तो लोग हाथों को जोड़ कर कहेंगे कि भाई इससे बेहतर था सेकुलर रहते हैं, इससे बेहतर था लिबरल रहे, चूँकि वो दीन के नाम पर दीन की बड़ी बर्बादी है जो दाइश ने किया, वो सब आपके सामने। लेकिन अगर आप नहीं भी कर सकते, कम से कम इमाम हुसैन का वो जुमला जो इमाम ने दुश्मन को मुखातिब करके कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको उस कैटेगरी में खड़ा नहीं कर रहा, मैं फ़कत इमाम के जुमले से इस्तनाद कर रहा हूँ। इमाम ने उनसे कहा था कि अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं है और तुम अल्लाह से भी खौफ नहीं रखते हो तो फकूनु अहरारन फि दुनियाकुम, कम से कम अपनी दुनिया में तो आज़ाद बन जाओ, कम से कम इस्तकलाल तो पैदा करो, कम से कम अपनी दुनिया में आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारो। पाकिस्तान खुदा बंदे आलम ने बहुत खूबसूरत मुल्क दिया है, इसकी जोग्राफियाई सरहदें बेहतरीन है। आप पाकिस्तान में कराची से निकल कर घूमना फिरना शुरू करें, हर जगह आप देखेंगे खुदा बंदे आलम ने कुदरत की चीज़ों से बहरामंद किया पाकिस्तान को। इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी हकीकी जो है वो मानवी आज़ादी तक पहुंच पाए, यानी दुश्मन के पंजे से, इस्तिग़बार के पंजे से अपने आप को छुड़ा पाएँ, अपने पाँव पे खड़े हों, अपने वसाइल पर, अपने लोगों पर एतमाद करते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़े। दुआ करें खुदावंद आलम पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम अता फरमाए। यहाँ पर एक गुजारिश और है हुक्मरानों से कि आज चूँकि आज़ादी का दिन है, आज़ादी के दिन इंसान खुश होता है, खुशी होती है, आज़ादी का दिन है। हालांकि 70 साल गुजर गए इस आज़ादी को, आज भी जो नस्ल है जिसने अपनी आंखों से तहरीकों को होते हुए नहीं देखा, तज़किरा सुना है, किताबों में पढ़ा है, वो भी ये जश्न मना रही है। हक है ये जश्न मनाया जाए। बस आपसे एक गुजारिश है, अब जो मौजूदा हुक्मरान है यानी इमरान खान और उनकी पूरी हुकूमत, इनसे एक गुजारिश है, आपने हुकूमत में आने से पहले कुछ वादे किए थे, आपने हुकूमत में आने से पहले अपनी इलेक्शन कम्पेन के अंदर पाकिस्तान के लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। उनमें से एक चीज़ आपने ये बताई थी कि जो जबरी गुमशुदगी वाले मामला थे, ये जो मिसिंग कर देने वाले मामला थे, आपने बड़ी कोफ्त के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए कहा था कि ये एक मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये उस मुल्क के शहरियों के हक पर डाका डालना है। और आपने कहा था कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम जिन मसाइल को फौरी तौर पर हल करेंगे उनमें से ये मसला कि जो मिसिंग पर्संस का, इसको फौरी तौर पर हल करेंगे। इस आज़ादी के दिन पर फ़कत याद दहानी है, आपको याद दिला रहे हैं कि आपने वादा किया था। आज आज़ादी का दिन हम सब ने मनाया, पाकिस्तानियों ने मनाया, हम चूँकि हालत गम में हैं हमने उस तरह जश्न नहीं मनाया, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह। और आज़ादी का अलबत्ता ये भी बयान कर दूँ, जश्न से मुराद नाच गाना हमारे यहाँ कभी भी नहीं था, ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے خوشی منانا سیکھا ہے، اہل بیت سے غم منانا سیکھا ہے. اہل بیت نے خوشی کے موقع پر ہمیں کہا جب تمہیں کوئی خوشی ہو خدا کی بارگاہ میں اس چیز کا، اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سجدے میں اپنا سر رکھ دو، یہی اس نعمت کی قدردانی ہے. ہم سب نے آج اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی مجالس میں شکر ادا کیا کہ پروردگار تو نے ہمیں آزاد ملک دیا ہے. یہی ہمارا شکرانہ تھا، یہی ہمارا جشن تھا. لیکن آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ نے وعدے کیے تھے، آج آپ کی حکومت کو آئے ہوئے کئی سال گزر گئے، آپ کا یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. جن ماؤں بہنوں نے آپ کے وعدوں پر اعتماد کیا تھا وہ آج بھی توقع لگائے ہوئے ہیں کہ شاید آپ اپنے اس وعدے کو پورا کر دیں. بس یہ آزادی کا دن ہے، خوشی کا دن تھا آپ کے لیے. آئیے آج کے دن ہی آپ فیصلہ کریں جو آپ نے وعدہ کیا ہے. وہ جو اسیر ہیں، جو بے گناہ اسیر ہیں، جنہیں آپ کہتے ہیں مسنگ پرسنز ہیں، معلوم نہیں کہاں ہیں، جبکہ آپ کو سب معلوم ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے لیے اقدام اٹھائیے. انشاءاللہ خداوند عالم پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، پاکستان کو دنیا کے ممالک کے اندر ایک اس کا جو جائز مقام ہے وہ عطا فرمائے. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. اذان شروع ہو گئی، احترام میں خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت محترم، تقریباً 25 منٹ میرے پاس ہوں گے اسی کے اندر انشاءاللہ اپنے موضوع پہ جو بیان کر سکوں میں کروں گا. بس انسان کے لیے خداوند عالم نے کچھ چیزوں کو مایہ افتخار رکھا ہے. ایک مایہ افتخار ہونے کے اندر، یعنی کچھ چیزیں جن پہ انسان فخر مباحت کرتا ہے. موضوع ہمارا کیا ہے؟ دینداری، کربلا اور دینداری. اور اس میں امام حسین کا وہ جملہ جو امام حسین نے بیان کیا، الناس عبید الدنیا والدین لائقون السنتهم یحوطونه مدرت ما عیشهم اذا محسوا بالبلاء قلت دینهم. یہ ہمارا عنوان ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں کہ دیندار کم ہوتے ہیں، جس کو ہم نے ترجمہ کیا ہے حقیقی دیندار کم ہوتے ہیں. اور دین کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ دین انسان کو افتخار عطا کرتا ہے. جیسے بہرحال وطن ہی کی بات آ رہی ہے، پاکستان ہونے پر، پاکستانی ہونے پر ایک انسان کو عزت کا احساس ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ہمارا وطن ہے. لیکن حقیقی معنوں میں جو انسان کو عزت عطا کرتی ہے چیز، وہ دین عطا کرتا ہے. اگر آپ کا وطن، آپ کا ملک دینی اقدار پر عمل پیرا ہے تو یقیناً اس کی وجہ سے آپ کی عزت میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن حقیقی دین کیا چیز ہے؟ حقیقی عزت کس چیز کے اندر ہے؟ حقیقی عزت دین کے اندر ہے، دینداری کے اندر ہے. آج ہمارا 5th رول ہے. گزشتہ انشاءاللہ گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی، چونکہ وقت کم ہے، تیزی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا نہج البلاغہ کے اندر، جو حکایات ہیں اس کے اندر 371 نمبر ہے جو نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، اس کے اندر 371 طویل ہے. اس کے اندر امام نے جملہ بیان کیا کہ لا شرف اعلی من الاسلام، اسلام سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شرف اور شرافت نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں شرافت ملے، تمہیں عزت ملے، تمہیں بلندی ملے، تو کیا کرو؟ اسلام یعنی دین پر عمل پیرا ہو جاؤ. لا شرف اعلی من الاسلام. اب یہ شرف کا معیار، عزت کا معیار وہ بتا رہا ہے جو عزت کا امام ہے، جس کو معلوم ہے عزت کا کلیہ کیا ہوتا ہے، جسے معلوم ہے شجاعت کیا ہے، جس کو معلوم ہے علم کیا ہے، جس کو معلوم ہے دین کیا ہے. امام بیان کریں کہ اگر اپنے آپ کو مفتخر کرنا چاہتے ہو کسی چیز کے اوپر، اس چیز کی وجہ سے اپنے اندر احساس سے جو ہے وہ غرور کرنا چاہتے ہو، غرور مثبت معنی کے اندر، احساس غرور، بعض دفعہ انسان مثبت چیزوں پہ احساس غرور کرتا ہے، الحمدللہ یہ کام میں نے کیا، آگے چل کے بیان کروں گا اس کو. لہذا اس امام نے بیان فرمایا کہ لا شرف اعلی من الاسلام ولا عز اعز من التقوی. نہ اسلام سے بہتر کوئی شرف ہے اور نہ تقوی سے بہتر کوئی عزت ہے. اگر چاہتے ہو عزیز بنو، عزت دار بنو، عزیز کہلاؤ، معزز بنو، امام علی علیہ السلام اصول دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہی اصول دے سکتے ہیں. معزز بننے کا اصول، اس کا مطلب ہے دولت، بینک بیلنس، پیسہ نہیں، یہ تمام چیزیں ضروریات زندگی میں سے ہیں. جب بھی کوئی بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان منفی طرف چلا جائے، نہیں، پیسہ ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، تمام چیزیں ضروری ہیں. اور میں نے پہلے دن شاید عرض کیا تھا یا دوسرے دن کہ خدا ضعیف مومن کو پسند بھی نہیں کرتا. خداوند عالم اوپر والا ہاتھ چاہتا ہے مومن کا، خدا نیچے والا ہاتھ نہیں چاہتا مومن کا، مومن کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا. لیکن انسان جن چیزوں میں عزت دیکھ رہا ہے وہاں نہیں ہے. اس کو حضرت موسیٰ سے خداوند عالم نے کہا تھا، موسیٰ لوگ چیزوں کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں، حقیقت میں عزت کہیں اور ہے. عزت لوگ کہاں تلاش کرتے ہیں؟ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کے اندر، نشست و برخاست کے اندر، سلاطین کے دربار میں
عزت کو تلاش کرتے ہیں. موسیٰ میں نے عزت یہاں رکھی نہیں ہے. اور رکھنے والا کون ہے؟ خداوند عالم. پروردگار پھر کہاں رکھی ہے تو نے عزت؟ اگر سلاطین کے دربار میں ان سے وابستگی، ان سے دوستی، ان سے تعلقات بنانے میں عزت نہیں ہے تو کہاں ہے؟ خداوند عالم نے جواب دیا، موسیٰ عزت کو میں نے رات کی تاریکی میں اپنی بارگاہ میں آنے میں رکھی. جو میرے پاس آئے گا رات کی تاریکی میں، میں اس کو عزیز کروں گا، میں اسے عزت دوں گا. موسیٰ یہاں ہے عزت. خوب، انسان ایڈریس غلط ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ہم اور آپ بھی بعض اوقات غلط ایڈریس پہ چل رہے ہوتے ہیں. امام علی نے کہا، اگر چاہتے ہو شرف تمہیں پہچانا جائے عزت کے ساتھ، تو کیا کرو؟ لا شرف اعلی من الاسلام، یعنی دین سے بہتر شرف نہیں ملے گا. دین کو بعض اوقات ہم چھوڑتے ہیں، ہمیں لگتا ہے روشن فکری کا تقاضا ہے کہ یہاں اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ. تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہلانے کے لیے بعض اوقات دین کی پریکٹس سے انسان پیچھے ہٹتا ہے، پیئر پریشرز ہوتے ہیں انسان کے اوپر. امام نے کہا، ولا اعز من التقوی، تقوی سے زیادہ بڑی عزت نہیں ہے. اگر چاہتے ہو عزیز بنو، تقوی پر عمل کرو. دوسری جگہ امام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ یہ دین وہ ہے. دین کیا کرتا ہے؟ کہ جو اس دین کے ساتھ آتا ہے، یہ دین اس کو عزیز کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے. یہاں پر دوبارہ وہی نقطہ آئے گا، بشرط یہ کہ یہ انسان جو دیندار ہے، یہ کون سا دیندار ہو؟ جس کو امام علی، امام حسین نے کیا کہا؟ دیان ہو. سادہ دیندار نہ ہو، یعنی وہ دیندار نہیں کہ جس نے دین کے سائے میں فقط زندگی گزاری ہے، جس کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. جسے دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی عزیزوں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی طرف سے کیے جانے والے اشکالات کے اوپر شرمندہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں نوجوانوں کو، کہا جاتا ہے تمہارا کیسا اسلام ہے کہ جس کے اندر ایک انسان کے ہاتھ کو ایک چوری پہ کاٹ دیا جاتا ہے. اب بچوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ اصل میں حکم اسلام نے کیا. ہمارے یہاں بعض دفعہ نوجوان رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ اسلام نے چوری کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، اور لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان جو اپنے بچے کے لیے چوری کر رہا تھا، اسلام کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب چونکہ ان بچوں کو معلوم نہیں ہے پوری چیز، اسلام نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا وہ پہلی دفعہ میں نہیں دیا. اسلام نے چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے 26 شرائط رکھی ہیں. آغا قراتی نے بیان کی 26 شرائط رکھی ہیں. ان شرائط کا کسی کو بھی نہیں پتا. چونکہ نہیں پتا، لہٰذا جب سامنے سے کوئی اعتراض آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ منفعل ہو جاتے ہیں، یعنی شرمندہ ہوتے ہیں. ہاں بھائی، یہ بات تو بڑی عجیب سی. حجاب اسلام نے عورت کی حفاظت کے لیے، کیوں اسلام نے عورت پر حجاب فرض قرار دیا؟ اس لیے کہ اسلام عورت کو اہمیت دے رہا ہے. جیسے ایک موتی قیمتی ہے، اے عورت تو اتنی قیمتی ہے. جیسے کعبہ قیمتی ہے، تیری حرمت ہے. خدا نے کعبے کو پردے میں رکھا ہے. قرآن کتاب خدا ہے، اس کا تقدس ہے، اسے سنبھال کر احترام سے رکھو. اے خاتون، تو معمولی نہیں ہے، تو آئندہ آنے والی نسلوں کی مالکن ہے. خدا نے اس لیے تجھے عزت دی ہے. احکام اسلام کے پیچھے پورے فلسفے ہیں، لیکن چونکہ معلوم نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. خود توجہ رکھیے گا. بس اگر دین کو سمجھا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ انسان دیان بنے گا، جس کے امام حسین نے کہا کم ہے. افتخار چاہیے، عزت چاہیے، آبرو چاہیے. امام علی کہتے ہیں دین کے سائے میں آؤ، دین کے بغیر عزت نہیں ملے گی. جو دین تمہیں عزت دے گا وہ کہیں نہیں ملے گا. لیکن چونکہ انسان پہچان نہیں رکھتا، اس لیے آزاد دوسرے راستوں پر چلتا ہے. عزیزوں، اب جن لوگوں نے دین کو پہچانا ہے، ان سے ایک دو نکات آپ سامنے بیان کر دوں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر میں ٹہل رہے ہیں. اپنے گھر میں ٹہلتے ہوئے ان کے ساتھ احمد خمینی موجود ہیں. توجہ رکھیے گا، یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دین کو پہچانا ہے. نہ فقط پہچانا ہے، اس عالم، اس صدی کے اندر دین کو پہچنوایا ہے. دین کے ذریعے سے خود بھی عزت حاصل کی اور دین پر چلنے والوں کو عزیز کیا. یہ باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں نا، تمام چیزیں دو تین دنوں میں بیان ہو چکی ہیں آپ کے سامنے. اب یہ ٹہل رہے ہیں، احمد خمینی ان کے بیٹے ساتھ ساتھ ٹہل رہے ہیں. احمد خمینی کہتے ہیں کہ ایسے ہی موضوع نکلا اور اس موضوع کے اندر یونائٹڈ نیشن پر بات آئی، یونائٹڈ نیشن کے اصولوں پر بات آئی. اس میں یہ آیا کہ بھائی یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہیں وہ پانچ بڑی طاقتیں ہیں. بڑی طاقت ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ان کے پاس ویٹو ہے، ویٹو کی پاور ہے. چائنا ہے، اس زمانے میں رشیا، ابھی بھی رشیا ہے، امریکہ ہے، ظاہر انگلینڈ ہے، اور میرے خیال فرانس ہے. احمد خمینی کہتے ہیں میں نے یہ پانچ نام لیے کہ پانچ طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو کا حق ہے، چونکہ یہ سپر پاور ہیں. جو زمانے میں رائج تھی چیز، احمد خمینی نے ان کے بیٹے نے ایز اٹ از نقل کیا. ظاہر ہے وہ تو جس باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اس باپ نے سکھا دیا، نہ روس نہ امریکہ، سپر پاور ہے خدا، وہ جانتا ہے بیٹا. دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا ان کو سپر پاور کہتی ہے. احمد خمینی کہتے ہیں امام چلتے چلتے رک گئے, رکنے کے بعد کہا کہ تم نے ایران کا نام کیوں نہیں لیا. احمد خمینی بھی چونکے, کہا ایران کا نام کہاں, ایران سپر پاور ہے. یہ آپ کو بھی تعجب ہوا, احمد خمینی کو بھی تعجب ہوا, کہا ایران سپر پاور ہے, کہاں ایران سپر پاور ہے. یہ جو انقلاب آیا ہے, جو اسلام آیا ہے, اسلام کے دامن میں ہم نے پناہ لی ہے, ایران سپر پاور ہے. اس وقت کی بات شاید سمجھنا آئی ہو, آج یہ حقیقت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. جس نے دنیا بھر کی طاقتوں کو اور اکٹھی طاقتوں کو شکست دی ہے وہ یہ اسلام ہے, جو ایران سے جس نے اپنا جو ہے وہ نمودار کیا. لہذا امام خمینی چونکہ دین کو پہچانتے ہیں, سب توجہ رکھیے گا, دین کو پہچانتے ہیں, جانتے ہیں کہ جو دین عزت دینے والا ہے وہ عزت کہیں نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ سپر پاورز اگر یہ ظاہری طاقتیں ہیں تو ان ظاہری طاقتوں میں ایران کو رکھو, ایران تمہیں اپنی ظاہری طاقت دکھائے گا آئندہ جا کے. ایران نہیں دکھائے گا, توجہ رکھیے گا, ایران انقلاب سے پہلے بھی ایران تھا, انقلاب سے پہلے بھی ایرانی بستے تھے, انقلاب سے پہلے بھی وہاں کی آبادی کا جو تناسب تھا وہ 80-85% شیعی تھا, لیکن وہ ایران تشیعوں کے چہرے پر باعث ننگ و آر تھا. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کا بہترین دوست تھا, فساد کے لیے لوگ ادھر آیا کرتے تھے. انقلاب کے بعد چونکہ اسلام نمودار ہوا, امام خمینی نے وہی اسلام کہ جس کو کربلا سے سیکھا تھا, دوبارہ عرض کر رہا ہوں, جس کو امام نے کہا تھا کہ ہم نے جو کچھ لیا ہے کس سے لیا ہے, امام حسین سے لیا ہے. ہم نے جو کچھ لیا ہے کس سے لیا ہے, کربلا سے لیا ہے. یعنی کربلا میں کن لوگوں سے لیا ہے, جو دیان تھے, جن کو امام نے کہا قلت دیانون, دیان ہے, کم ہے حقیقی دیندار, ہم نے وہاں سے لیا ہے. اب کیا ہوگا, اس کا لازمی نتیجہ عزت ہے. کیوں لازمی نتیجہ عزت ہے؟ امام خمینی کیوں اتنے مطمئن ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کربلا میں جو دیان تھے, جو حقیقی دیندار تھے, انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا, فدا کیا, گھوڑوں کی سمو تلے پامال ہو گئے. مگر آج اگر عزت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے تو انہیں شہدائے کربلا کا نام لیا جاتا ہے. نہ یزید ہے, نہ یزیدیت ہے, نہ شمر ہے, نہ خولی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. کس کا نام لیا جاتا ہے؟ شہدائے کربلا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین پر عمل کیا. توجہ رکھیے گا, دین سب سے بڑا مایہ عزت ہے عزیزوں, دین عزت عطا کرتا ہے اگر انسان دین کو حقیقی معنی میں سمجھ لے. لہذا امام خمینی نے احمد خمینی سے کہا کہ اسلام آئندہ جو طاقت آ رہی ہے اس میں ایران ہے, چونکہ اسلام ساتھ ہے. اور اس کو امام خمینی نے اپنی گفتگو میں بارہا بیان کیا کہ ہمارا امتیاز ایرانی ہونا نہیں ہے, ہمارا امتیاز اسلامی ہونا ہے, انقلابی ہونا ہے. کون سا اسلام, کون سا انقلاب؟ امام حسین والا. بس عزیزوں, آج اس کو آگے پناہیان بیان کرتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر کہ واقعی آپ اس عزت کو محسوس کیجئے, جس عزت کی طرف امام خمینی اشارہ کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والا دور اسلام کی سپر پاور ہونے کا دور ہے. آئندہ آنے والا دور یہ اسلام سپر پاور بن کر دنیا کے سامنے کھڑا ہوگا. ابھی جو داعش کے سلسلے میں قوتیں جمع ہوئیں, ایک ملک نہیں ہے, دو ملک نہیں ہے, تمام ممالک جمع ہو گئے, تمام ممالک کا پیسہ, سرمایہ, سب کچھ جمع ہوا, مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ اسلام. آج کے دور میں آقا پناہیان کہتے ہیں کہ حقیقت میں آپ دیکھیں اسی اسلامی حوزے کے تین شاگرد اس پورے خاور میانے یعنی مڈل ایسٹ کی سیاست کو چلا رہے ہیں. مڈل ایسٹ کی سیاست یعنی یہ مڈل ایسٹ تو میں بھی محدود کر کے کہہ رہا ہوں, حقیقت میں دنیا کی سیاست میں اب ان لوگوں کا کام ہے, لیکن اگر تھوڑا سا دقت کریں کم سے کم مڈل ایسٹ کی سیاست میں اسی اسلامی حوزے کے تین شاگرد ہیں جو پوری اس مڈل ایسٹ کی سیاست کو چلا رہے ہیں, یعنی ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ادھر. کون کون سے ہیں؟ آپ اپنا یہ نام دے رہے ہیں. کہتے ہیں ایک شاگرد کا نام, آج کے دور میں نام دے رہے ہیں, کہتے ہیں ایک شاگرد کا نام آیت اللہ سید علی خامنہ ہی ہے, ایک کا نام سید علی سیستانی ہے, ایک کا نام سید حسن نصر اللہ ہے. ان کے بغیر اب اس علاقے میں کچھ نہیں ہوگا, ان کے بغیر اس علاقے کے اندر کوئی سیاست کامیاب نہیں ہوگی. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ اسلام ہے, یہ اسلام کی عزت ہے, جس کو امام خمینی کہہ رہے کہ اسلام سپر پاور بننے جا رہا ہے. اسلام بتائے گا سپر پاور کیا ہوتی ہے, یہ انقلاب بتائے گا. بس عزیز, انسان اگر دین کے سائے میں آئے تو دین عزت دیتا ہے. الاسلام یعلا, اسلام الاسلام اعلی ولا یعلا, اسلام ہی اعلی ہے, اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. دین اعلیٰ ہے, دین سے اوپر کچھ نہیں ہے. اس حقیقت کو امام حسین نے کربلا کے اندر سمجھایا. ہمیں اور آپ کو زمانے ظہور تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو زمانے ظہور تک پہنچنے کے لیے دیان بننا ہے. دیان بننا یعنی حقیقی دیندار. وہ دیندار نہیں بننا کہ جس کا دین اس کی زبان پر گھومنے والا ایک لعاب دہن کی مانند ایک چروا ہے بس، کیونکہ وہ تھوڑی دیر تک رہے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا. دیان بننا ہے. یہ کربلا ہمیں دیان بنانے کے لیے آتی ہے. امام حسین علیہ السلام ہر سال ہمیں اسی نہج تک پہنچانے کے لیے آتی ہیں. عزیزوں، اگر انسان دین کو حقیقی معنی میں سمجھ لے، توجہ رکھیے گا، دین اپنے پورے جلوے کے ساتھ آ جائے تو پھر انسان کو یہ دین استحکام عطا کرتا ہے، انسان کا قدم جم جاتا ہے، دشمن جو ہے وہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے. وقت مختصر ہے، میں اپنی بہت آج کی گفتگو کو بہت سمیٹ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حقیقی عزت کہاں ملتی ہے، دین کے سائے میں ملتی ہے. اس سے قرآنی شاہد آپ کے سامنے بیان کروں. قرآنی شاہد کیا ہے میرے پاس؟ قرآنی شاہد یہ کہ زمانہ فرعون کو ذہن میں لائیے تیزی کے ساتھ. زمانہ فرعون کے اندر حضرت موسیٰ کو اپنے ذہن میں رکھیے. حضرت موسیٰ کو خداوند عالم نے کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ اور فرعون کے پاس جا کر فرعون سے لوگوں کی آزادی کا مطالبہ کرو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو. حضرت موسیٰ کو خدا نے ذمہ داری دی کہ جاؤ اسلامی بنیادوں پر حکومت کے قیام کرو. حضرت موسیٰ جا رہے ہیں جناب ہارون کے ساتھ، اور جب حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں فرعون کے دربار میں تو اس کے بعد مکالمہ ہوتا ہے، طویل مکالمہ، ظاہر وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس تقریباً. مکالمے کے اندر یہ بات آتی ہے، موسیٰ تم وہی تو ہو جس کو ہم نے پالا تھا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تم نے ہمارے ہی دربار میں پرورش پائی تھی. لیکن حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے نبی بنایا، میں دین لے کر آیا، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر، انکار کرتا ہے. لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگ کہتے ہیں، جو لوگ سن سے مراد ہیں اس کے زمانے کے سردار سربراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ تمہیں جو ہے وہ تمہاری زمین سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، موسیٰ تمہاری جگہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ سے فرعون پوچھتا ہے کہ کیا نشانی ہے کہ تم اللہ کی طرف سے آئے. حضرت موسیٰ اپنا عصا اس کے سامنے زمین پر ڈالتے ہیں جو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل سے باہر نکالتے ہیں جیسے قرآن نے کہا ید بیضہ بن کر چمکتا ہوا ہاتھ بن کر نکلتا ہے، یہ معجزات تھے. حضرت موسیٰ ان معجزات کے ذریعے سے اس کو بتاتے ہیں یہ نشانی ہے میرے پاس، میں نشانیوں کے ذریعے سے آیا ہوں. یہاں پر جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر کیا کرنا چاہتا ہے، تم سے تمہارے اختیار کو چھیننا چاہتا ہے، تم سے تمہاری زمین کو چھیننا چاہتا ہے. طے یہ پاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی جادوگروں کو بلاتے ہیں، ہمارے پاس بڑے جادوگر ہیں. حق کے مقابلے میں ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے نظر آتے ہیں لیکن حق کے سامنے آ کر ذلیل ہو جاتے ہیں. بات کس چیز پر کر رہا ہوں کہ دین اگر اپنی خوبصورتی کے ساتھ نظر آئے تو پھر استحکام عطا کرتا ہے، اور یہ میں گفتگو تمام کر دوں گا آج کی. عزیزوں، جادوگروں کو بلایا گیا. اب جب یہ جادوگر آئے، انہوں نے آنے کے بعد کہا کیا کام ہے، کہا جی اس طرح کا موسیٰ ہے، موسیٰ نے کلیم کیا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں، زمین پر اثر ڈالتا ہے، وہ اژدہا بن جاتا ہے، ہاتھ اس کا ید بیضہ بن جاتا ہے، اس طرح کے معجزے، تم کچھ کرو اس کے مقابلے میں، اس کے جادو کا توڑ کرو. جادوگر یہاں پر جملہ کہتے ہیں، میرا اصل مقصد یہاں تک لانا تھا. جادوگر پوچھتے ہیں اِنَّ لَنَا عَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ غَالِبِينَ، فرعون ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ سروس تم کو دیں گے، ہم یہ خدمت کریں گے، ہم موسیٰ کے جادو کا توڑ کریں گے، لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ اِنَّ لَنَا عَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ غَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے، ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی، ملے گا کیا؟ کیا چاہتے ہیں؟ مال چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ عہدہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ مرتبہ چاہتے ہیں. فرعون نے پلٹ کر کہا نعم وانک لمن المقربین، اگر تم نے ایسا کر لیا، تم نے موسیٰ کو ہرا دیا، تم نے موسیٰ کو شکست دے دی، تم نے موسیٰ کے جادو کا توڑ کر دیا، دنیا کے سامنے آ گیا کہ موسیٰ کی بات سچ نہیں ہے، تو کیا کروں گا؟ فقط مال دولت نہیں دوں گا، انک لمن المقربین، تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. کیا ملے گا تمہیں بدلے میں؟ تمہیں میرے دربار میں رہنے کی اجازت ملے گی، میرے قریب آ جاؤ گے، مقرب بن جاؤ گے، چونکہ تم نے موسیٰ کے مقابلے میں میری مدد کی ہے، تم نے اب یہ جانتا ہے جناب موسیٰ کو، لہذا تم اس کے مقابلے میں مدد کرو گے، مقرب بن جاؤ گے. خوب توجہ رکھیے گا، اب یہ جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہیں، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے، کیوں آئے ہیں؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تقرب فرعون، فرعون کا تقرب. خوب غور کیجیے نکات پہ، قرآن کے نکات ہیں، قرآن کے نکات ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی ان تک صحیح دین نہیں پہنچا ہے، لیکن دین کی طاقت کو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، ابھی ان تک دین نہیں پہنچا، ابھی ان کے پاس جو دین باطل ہے اس کے تحت ان کا تقرب کیا ہے؟ فرعون کے نزدیک مرتبہ، فرعون کے نزدیک جاہ و حشم، خوش ہو گئے، ہم کہاں رہنے والے تھے، فرعون ہمیں اپنے دربار میں جگہ دے گا، ہم مقربین میں سے ہو جائیں گے، عہدیدار ہو جائیں گے، ہمارے لیے بھی فرعون کے دائیں بائیں جو ہے وہ آس پاس کرسیاں لگائی جائیں گی، وہ مرتبہ ہے، عزت ہے، ان کے اعتبار سے خوش ہو گئے، مقابلے کے لیے آ گئے۔ اب جب مقابلے کے لیے آئے اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنا شروع کیا تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے خدا کے معجزے کو رکھا، انہوں نے جادو کو رکھا، حضرت موسیٰ نے مقابلے میں خدا کے معجزے کو رکھا۔ چونکہ اس فیلڈ کے ماہر تھے، یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رہے، اس کو آغا قراتی بھی بیان کرتے ہیں، آغا پناہیان بھی بیان کرتے ہیں، قرآن کے تمام مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اتفاق سے دین اسلام ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا تیز فہم ہوتے ہیں، جن کی عقل زیادہ کام کرتی ہے، جو سمجھدار ہیں، قرآن کی آیات ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل ہی ان کے لیے کیا ہے، لِأُولِ الْأَلْبَابِ، جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ افسوس کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو وضاحت دے سکوں، لِأُولِ الْأَلْبَابِ ہے، قرآن میں غور کون کرتا ہے، جو صاحب فکر ہے، اس کی آیتوں کو ہم نے بیان کیا، خدا کہہ رہے ہیں ہم نے رات اور دن کے الٹ پھیر کو، ہم نے چاند سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کو، ستاروں کے ابھرنے اور ڈوب جانے کو نشانیاں قرار دیا ہے، کس کے لیے، لِأُولِ الْأَلْبَابِ، وہ جو اپنے آپ کو ذہین کہہ رہا ہے اسی کے لیے تو نشانی ہے، جو اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہا ہے اسی کے لیے نشانی ہے۔ لہذا دین مخاطب بھی عقل مند لوگوں کو کرتا ہے۔ عزیزوں، جیسے ہی حضرت موسیٰ نے خدا کا معجزہ ان کے سامنے رکھا، انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، فوراً سرینڈر کر گئے، اور فوراً سرینڈر کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، ان آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ توجہ رکھیے، آئے کس چیز کے لیے تھے، تقرب کے لیے، کس کا تقرب، فرعون کا، لیکن جب دین سامنے آیا، دین کے سامنے آنے کے بعد جب حقیقت دین کو سمجھا تو اپنے اندر کیا چیز انہوں نے صفت بنائی، دین کے سامنے پھر اب ڈٹنا اڑ نہیں ہے، اڑنا نہیں ہے، جب دین سمجھ میں آ گیا اسے اختیار کر لیا، جیسے ہی اختیار کیا فوراً کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آ گئے۔ اب جب یہ ایمان لے کر آ گیا، توجہ چاہتا ہوں، آخری نکات ہیں، جب یہ ایمان لے کر آ گئے، فرعون نے پلٹ کر کہا کہ تم نے تو میرے ساتھ چال چل لی ہے، تم فوراً اس کے سامنے سرینڈر ہو گئے، یہ تمہارا بڑا تھا جس نے تم کو سکھایا تھا، تم نے مجھے رسوا کرنے کے لیے کام کیا تھا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیا کروں گا، میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا، میں تمہیں سولی پر لٹکا کر تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ ڈالوں گا، کیسے، سیدھا ہاتھ اگر کاٹوں گا تو الٹے پاؤں کو کاٹوں گا، میں اس طرح سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا تمہیں۔ عزیزوں، جو افراد، خوب آخری نقطہ توجہ کا طالب ہوں، چونکہ مجھے اندازہ میں تیز چلا ہوں، وقت ختم ہو گیا میرے پاس، لیکن دین کی اہمیت کو بتا رہا ہوں، دین عزت دیتا ہے۔ جو افراد چند لمحوں پہلے فرعون کے یہاں عزت کے طالب تھے، اب وہ فرعون کے سامنے سے ملنے والی مصائب اور مشکلات کو قبول کر رہے ہیں، فرعون کہہ رہا ہے سولی پہ لٹکاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کو آگے پیچھے سے کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ الٹی ٹانگ، الٹا ہاتھ سیدھی ٹانگ کاٹ ڈالوں گا۔ ان کا جواب کیا ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ تمہیں جو کرنا ہو کر لو، لنو اسی رکھا علامہ جا آنا من، جب اب ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے آیت آ گئی، نشانی آ گئی، دین کو پہچان لیا، اب تو جو چاہے کر لے، فقض ما انت قاض، جو فیصلہ کرنا چاہے تو کر، کیوں، کیونکہ تیرا فیصلہ فقط اس دنیا تک ہے، ہم نے موسیٰ کے ذریعے سے سمجھ لیا کہ اس دنیا کے بعد ایک عالم اور بھی ہے۔ یہ چند لمحوں کے اندر ہوا، یہ کام چند لمحوں کے اندر ہوا ہے۔ عزیز، وہ جو مقرب فرعون بننا چاہتے تھے، اپنے اس عمل سے کیا ہوا، خدا بند عالم نے آگے کی آیات میں کہا ہم نے ان کے ایمان کو قبول کیا، ہم نے ان کو بخش دیا، اور جنت کی نہروں کے اندر ان کو جگہ عنایت۔ وہ جو فرعون کا تقرب لینے آیا تھا، جب اس کے سامنے حقیقی دین آیا، کہاں پہنچا، وہ قربت الہی کی منزلوں کو طے کر گیا، اور کتنی بڑی منزلوں کو طے کر گیا کہ فرعون جیسا جلاد کہہ رہا ہے چھوڑوں گا نہیں، کہتے ہیں فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لے، خدا کی طرف سے پیغام مل گیا، حق کو پا لیا، حقیقت کو پا چکے۔ عزیزان محترم، اگر دین کو کوئی خوبصورتی کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لے، توجہ رکھیے گا، جس کو امام حسین کربلا میں چاہتے ہیں، جس کو امام حسین نے ہمیں بتایا جو زمانے ظہور تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، اگر دین کو کوئی خوبصورتی کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لے، یعنی رسمی دین سے، آبائی دین سے، الہی دین تک کا سفر طے کر لے، تو پھر وہ مشکلات کے سامنے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جناب موسیٰ کے زمانے کے وہ جادوگر حقیقت تک پہنچ گئے. وہاں انہوں نے یہ کام کیا, ادھر سے میں آپ کو آج کی صدی میں لے آؤں, مصائب کی طرف آ رہا ہوں. آج بھی ایسا ہوا کہ جب دین کو کسی نے خوبصورتی کے ساتھ دیکھا تو پھر اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے, تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یہ دین خوبصورتی سے دیکھنے والوں میں دو مثالیں رکھتا ہوں. ایران انقلاب کے بعد جو جنگ ہوئی, اس جنگ کے اندر جو نوجوان پکڑے جاتے تھے, یہ بچے یہاں بیٹھے میں بعض بچے 12-13 سال کے ہوتے تھے, 14-18 سال کے, یعنی جب آپ جائیں گے ایران عراق جنگ کی جو شہدا ہیں ان کی ایجز کا ایک اندازہ لگائیں گے, ایوریج لیں گے, ایوریج جو ایج بنتی ہے وہ 21-20 سال بنتی ہے. اس طرح کے جوان ہیں جو شہید ہوئے وہاں. صدام کے دور میں پکڑا جاتا تھا بعض لوگوں کو, دین کی خوبصورتی پہ بات کر رہا ہوں, جس نے دین کو خوبصورتی کے ساتھ سمجھ لیا ہو, پکڑا جاتا تھا, ان پر تشدد کیا جاتا تھا, کہتے تھے تشدد سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو, وہ بچہ ہے ظاہر ہے چاہتا ہے نجات حاصل کرے, ہاں کیا کرنا ہوگا, کہتے تھے تم آئے تھے لڑنے کے لیے, تم فقط ایک کام کرو ہماری آنکھوں کے سامنے خمینی کو ایک گالی دے دو, ایک گالی دے دو خمینی کو, گالی دے دو تم پر یہ تشدد چھوڑ دیں گے. عزیزوں چونکہ ان بچوں نے دین کو خوبصورتی کے ساتھ سمجھا تھا, یہ سمجھ گئے تھے کہ اس صدی کے اندر یہ جو دین جس نے سمجھایا یہ بہت خوبصورت ہے. ان بچوں نے تشدد کو برداشت کیا, صدام اور صدامیوں کے ٹارچرز کو برداشت کرتے رہے, مگر امام خمینی کے خلاف زبان نہیں کھولی. آج کے دور کا شخص آپ کے سامنے رکھ دوں جس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہر افراد نے اس کا تذکرہ سنا, محسن ہوجا جی. اس نے دین کو خوبصورتی کے ساتھ سمجھا تھا, نوجوان تھا چند سال کا, 20-22 سال کا نوجوان تھا, دین کو چونکہ خوبصورتی کے ساتھ سمجھا تھا. جب اسے پکڑا گیا, داعشیوں نے اسے پکڑ کر لے جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی اس سے یہ تقاضا ہے کہ تم اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کرو, اس نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دو, دین کے خلاف نہیں جا سکتا, اور وہی ہوا, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. چونکہ دین کو خوبصورتی کے ساتھ سمجھا تھا, دین کی خوبصورتی کو سمجھا تھا, پہچان گیا تھا کہ دنیا کی زندگی وہی. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو افراد آئے انہوں نے کہا فقط ایمان تقاضا, جو کرنا ہے کر لے, تو کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ موت کے گھاٹ اتارے گا, بس تیرا زور اس سے زیادہ چلتا کتنا ہے. ہم دین کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ چکے ہیں. عزیزو دیان یعنی جنہوں نے دین کو خوبصورتی کے ساتھ سمجھا, دین کی خوبصورتی کو سمجھ گئے, اسی لیے ٹکڑے ٹکڑے ہونے پہ تیار ہو گئے, امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا, چونکہ دین کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ سمجھا تھا. بس عزیزان محترم, آج اس کا تذکرہ ہے مصائب کے اندر جس نے دین کی حقیقت کو ہمیں سمجھایا. کیا ہے دین کی حقیقت؟ یہ ابھی آخری جو میں نے آپ کا ہم نے قصہ بیان کیا, ایک جوان کا بیان کیا, تذکرہ تھا عرض کیا, اب جوان کربلا کے مصائب ہیں. آج مختصر سے مصائب پڑھ پاؤں گا, دل چاہتا ہے تفصیلی پڑھوں, لیکن چونکہ ابھی ماں سے مجلس شروع ہو جائے گی, اچھا نہیں یہ دو جگہوں پر ٹکرا ہوا, اس میں آواز ہوگا. بس عزیز کربلا کے اندر حضرت علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ چل رہے ہیں, چلتے چلتے دیکھتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ استرجاع بلند کرتے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین. بابا کے پاس آتے ہیں حضرت علی اکبر, آنے کے بعد کہتے ہیں بابا, پہلے یہ جملہ دہراتے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین. پھر کہتے ہیں بابا اس وقت آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ کہا اس لیے کہ ابھی چلتے چلتے میری آنکھ لگی سواری پر, اور میں نے اپنے اس مکاشفے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کو آگے آگے دھکیل رہی ہے, یعنی موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے. یہاں پر حضرت علی اکبر نے ایک جملہ کہا خدا ہر بدی سے آپ کو محفوظ رکھے. اس کے بعد کہا کہ بابا السنا علی الحق, دین کی خوبصورتی, السنا علی الحق, بابا ہم حق پر نہیں ہیں. امام حسن نے کہا بلا, ہم ہی دین کی, ہم ہی حق پر ہیں, یعنی دین پر ہیں, حق پر ہیں, کس پر ہیں, دین پر ہیں. امام نے کہا بھلا, جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ قبضہ قدرت ہے اسی کی قسم ہم حق پر ہیں, جو اجر دینے والا ہے ہم حق پر ہیں. امام حسین نے کہا ہم حق پر ہیں. یہاں پر حضرت علی اکبر کا جملہ کیا ہے, اذن لا نبالی, بس اب ہمیں پرواہ نہیں ہے, نمو تو محقین, جب ہم حق پر ہیں دین پر ہیں تو دین اتنا خوبصورت ہے کہ ہم اس کے اوپر آ پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں, کیا پرواہ ہے, کیونکہ دین کو خوبصورتی کے ساتھ سمجھا تھا. دین اتنا خوبصورت ہے کہ قربان ہونا چاہیے, کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا, دین اتنا خوبصورت ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ قربان کر رہے ہیں, ہم اس دین تک پہنچ ہی نہیں پائے شاید. حسین کو سب عزیز ہیں, علی اکبر, علی اصغر, قاسم, اونو محمد, ابا الامدار کربلا, سب عزیز ہیں, مگر اسلام اور دین اتنا عزیز ہے کہ امام حسین ان تمام عزیزوں کو قربان کرنے پہ تیار. خدا ہمیں اس دین کی اس خوبصورتی تک پہنچائے، خدا ہمیں یہ دیان بنائے کہ ہم تاکہ زمانے کے امام کا ساتھ دے سکیں۔ بس عزیز، آج علی اکبر کا مصائب کی بات کی، اس نوجوان نے بھی کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں، لسنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں، اگر حق پر ہیں تو اس انداز مبالی نمو تو محقین، بس ٹھیک ہے اب موت آئے گی، ہم اس موت کو گلے لگائیں گے۔ عزیز، علی اکبر نے موت کو کیسے گلے لگایا؟ اللہ اکبر، شدید ترین مصائب ہیں، شدید ترین مشکلات ہیں، لیکن آپ کے سامنے مختصر سے بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت علی اکبر آئے، آنے کے بعد اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہوئے، بابا اجازت ہے جنگ میں جانے کی؟ اللہ، روایت نے جو بیان کیا، شیخ مفید کی روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دینے سے پہلے علی اکبر کے سراپے پر ایک نگاہ حسرت رکھا دی۔ حسرت بھری نگاہ، کیا مطلب ہے حسرت بھری نگاہ؟ یعنی جو ہے وہ معلوم ہے کہ اب یہ بیٹا میدان میں جا رہا ہے، پلٹ کر نہیں آیا۔ عزیزوں، امام حسین نے نگاہ ڈالی، اجازت دی، لیکن اجازت دینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا تڑپنا ذہن میں رکھیے گا، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا، میں ان مصائب کو تھوڑا آپ کے سامنے وضاحت سے کھل کے بیان کرتا، میں وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کر پاؤں گا۔ آپ نے جو کچھ سنا اس میں بھروسہ کرتے ہوئے جلدی ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزوں، امام حسین کی جو کیفیت علی اکبر کو میدان میں روانہ کرتے وقت ہے، وہ تاریخ کربلا میں کسی اور شہید کو روانہ کرتے وقت نہیں ہے، یہ تو سب سنا ہوا ہے نا آپ نے، مجھے تکرار کی شاید ضرورت بھی نہ ہو۔ کربلا میں وہ واحد شہید ہے کہ جس کے جانے کے اوپر وہ مجاہد ہے کہ جب وہ جا رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں تھا۔ عزیز، جب کسی انسان کو شدت ہوتی ہے کسی چیز کے اندر، مصائب میں آتا ہے، مشکل میں آتا ہے، کسی اضطراب میں ہوتا ہے، تو اپنی داڑھی کو ہاتھ میں تھام کر خدا سے التجا کرتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، نہ معلوم یہ کیسی اضطرابی کیفیت ہے امام حسین کے اوپر کہ اپنی داڑھی کو ہاتھ میں تھام کر امام حسین خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں، اللہم فاشہد لہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام، اے پروردگار گواہ رہنا، اب اس قوم اشقیا کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی کی مانند تھا۔ اگلا جملہ کتنا شدید ہے، اے پروردگار، جب کبھی ہمیں اشتیاق ہوتا تھا کہ ہم اب تیرے نبی کی زیارت کر سکیں، ہم علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ عزیز، علی اکبر کے پیدا ہونے سے پہلے تمام امت کے لوگ، مدینے کے لوگ حسین کو دیکھتے تھے، حسین کو دیکھ کر رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے۔ اللہ رے جمال علی اکبر، علی اکبر کے آنے کے بعد یہ زیارت رسول کا ذریعہ علی اکبر بن گئے، وہ بھی خود حسین کے لیے۔ حسین کہتے ہیں، جب ہمیں رسول کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا تھا، علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ بس عزیزوں، اس کے بعد بھی امام کے جملے رکے نہیں ہیں، اس اضطراب کو، اس بے چینی کو محسوس کیجئے گا۔ علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے ایک جملہ امام نے کہا، پروردگار یہ جس قوم اشقیا کی طرف جا رہا ہے، اس کی برکتوں کو ان سے چھین لینا، ان کے گروہوں کو آپس میں تفریق کر دینا، ان کی زمین سے برکتوں کو اٹھا لینا۔ ان جملوں میں شدت ہے میرے مولا کی۔ بس عزیزو، علی اکبر روانہ ہو گئے، میدان میں گئے، مقاتلہ کیا، مگر کتنا لڑے عزیزوں، ایک مرتبہ واقع کربلا کے میدان سے واپس پلٹ کر آئے ہیں۔ کربلا سے واپس، میدان سے واپس آنے والوں میں علی اکبر ہیں۔ واپس آنے کے بعد ایک جملہ اپنے بابا سے کہتے ہیں۔ عزیزوں، میں نے کل بھی مصائب میں ایک جگہ اس کو اسی طرح پڑھا ہے، آج بھی اسی طرح سن لیجئے۔ علی اکبر انتہائی فقیہ ہیں، فقاہت ہے، علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، حالات سے باخبر ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کیا سوال کس موقع پر کرنا چاہیے، کیا سوال کس موقع پہ نہیں کرنا چاہیے۔ علی اکبر میدان سے آ کر بابا سے سوال کر رہے ہیں، سوال بھی کیسا، بابا پیاس مجھے مار رہی ہے، پیاس کی شدت مجھے ہلاکان کر رہی ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، اے علی اکبر، آپ جانتے ہیں پانی میسر نہیں ہے، ارے خیمے میں بچے جو ہیں ان کے گلے خشک ہیں، سکینہ کا گلا خشک ہے، اس عالم غربت میں بابا سے پانی کا سوال کس قدر شدید ہوگا، یہ مرحلہ حسین پر۔ مگر علی اکبر شاید ایک حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں، میں جانتا ہوں، مگر میں آیا بھی اسی لیے ہوں، بابا نے مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی ہے، مگر شاید میرے مرنے پہ راضی نہ ہو سکے۔ اب میں بابا سے کہہ رہا ہوں، بابا علی اکبر اگر سیراب ہوگا تو एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? हौज़े कौसर तक जाने की इजाजत दीजिए बाबा, शहादत की इजाजत दीजिए। अब जो अली अकबर रवाना हुए, इमाम हुसैन ने यही जुमले कहे, जाओ तुम्हें तुम्हारे नाना सैराब करेंगे। अली अकबर रवाना हुए, दुश्मनों से लड़े, चारों तरफ से घेर लिया गया। अजीब जुमला तारीख ने बयान किया, इतनी तलवारें, इतने नेजे, इतने पत्थर के अली अकबर और अलमदार करबला के लिए आया। फकतलू हो इरबन इरबा, अरे टुकड़े टुकड़े कर दिया। बस आवाज गूंजी, अलैका मिन्नी अस्सलाम या हबता, ऐ मेरे बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। ये नाना आ गए, दादा अली आ गए, अरे हौज़े कौसर का जाम लेकर आ गए। बाबा मेरी प्यास बुझ गई, आपको पैगाम दे रहे हैं अल्लाह जाल, ऐ हुसैन जल्द आ जा। बस अजीजों वो मरहला आया, अली अकबर ने गोया कहा, बाबा मेरी लाश पे ना आइएगा, जवान बेटा दम तोड़ रहा है, मगर जो अपने गुलामों की लाश पर पहुंचा हो वो अपने जवान बेटे को कैसे छोड़े। मेरा मौला गया अली अकबर की लाश पर, देखा बेटा दम तोड़ रहा है, सीने में बरछी का फल है, अरे बरछी के फल पर हाथ डाला, अली अकबर का कलेजा, अली अकबर ने दम तोड़ दिया। हुसैन ने अली अकबर के रुखसार पर रुखसार रखा, अला दुनिया बाद कलापा, ऐ बेटा तेरे बाद दुनिया पर खाक हो, हुसैन तेरे बाद जिंदा।